حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گودیوں میں ہیں تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کو جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ نسبی، رضاعی اور سسرالی رشتے سے جو عورتیں مرد پر حرام ہیں ان کا بیان اس آیت کریمہ میں ہو رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، سات عورتیں بوجہ نسب کے حرام ہیں اور سات بوجہ سسرال کے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، بہن کی لڑکیوں تک تو نسبی رشتے ہیں۔ جمہور علماء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ زنا سے جو لڑکی پیدا ہوئی ہو وہ بھی اس زانی پر حرام ہے، کیونکہ یہ بھی بیٹی ہے اور بیٹیاں حرام ہیں۔ یہی مذہب ابو حنیفہ کا، نیز امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کچھ اس کی اباحت میں بھی حکایت کیا گیا ہے، اس لیے کہ شرعاً یہ بیٹی نہیں، پس جیسے کہ ورثے کے بارے میں یہ بیٹی کے حکم میں شامل نہ ہو کر ورثہ نہیں پاتی، اسی طرح اس آیت کی حرمت میں بھی وہ داخل نہیں ہے، واللہ اعلم۔ لیکن صحیح مذہب وہی ہے جس پر جمہور ہیں، یعنی زنا سے پیدا ہونے والی بچی بھی زنا کرنے والے شخص کی بیٹی ہی کی طرح ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح تم پر تمہاری سگی ماں حرام ہے، اسی طرح رضائی ماں یعنی وہ کہ جس نے تم کو دودھ پلایا ہو حرام ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، رضاعت بھی اسے حرام کرتی ہے جسے ولادت حرام کرتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رضاعت سے بھی وہ حرام ہے جو نسب سے حرام ہے۔ بعض فقہا نے اس میں سے چار صورتیں اور بعضوں نے چھ صورتیں مخصوص کی ہیں جو احکام کے فروع کی کتابوں میں ہیں، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس میں سے کچھ بھی مخصوص نہیں، اس لیے کہ اسی کے مثل بعض صورتیں نسب میں بھی پائی جاتی ہیں، اور ان صورتوں میں کی بات صرف سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہے، بس حدیث پر کچھ اعتراض نہیں پڑتا، الحمدللہ۔ کتنی مقدار سے رضاعت ثابت ہوتی ہے اور مدت رضاعت کا بیان۔ ائمہ کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ کتنی مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ تعداد معین نہیں، دودھ پیتے ہی حرمت ثابت ہو گئی۔ امام مالک رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر اور زہری رحمہم اللہ کا قول بھی یہی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ رضاعت یہاں عام ہے۔ بعض کہتے ہیں تین مرتبہ جب پیے تو حرمت ثابت ہو گئی، جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ کا چوسنا یا دو مرتبہ کا پی لینا حرام نہیں کرتا۔ یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ امام احمد، اسحاق بن راہویہ، ابو عبیدہ، قاسم بن مسلم اور ابو ثور رحمۃ اللہ علیہم بھی یہی فرماتے ہیں۔ علی ام المؤمنین عائشہ، ام الفضل اور ابن الزبیر رضی اللہ عنہم، نیز سلیمان ابن یسار، سعید بن جبیر رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ پانچ مرتبہ کے دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، اس سے کم میں نہیں۔ اس کی دلیل صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے قرآن میں دس مرتبہ کے دودھ پلانے پر حرمت رضاعت کا حکم اترا تھا، پھر وہ منسوخ ہو کر پانچ مرتبہ رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے تک وہ قرآن میں پڑھا جاتا رہا۔ دوسری دلیل سہلہ بنت سہیل کی روایت میں ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سالم رضی اللہ عنہ کو جو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مولا تھے پانچ مرتبہ دودھ پلائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اسی حدیث کے مطابق جو عورت کسی کا آنا جانا پسند کرتی اسے یہی حکم دیتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کا بھی یہی فرمان ہے کہ پانچ مرتبہ دودھ پینا معتبر ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مترجم مولانا محمد جناگڑی صاحب کی تحقیق میں بھی راجح قول یہی ہے، واللہ اعلم۔ یہ بھی یاد رہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ رضاعت دودھ چھٹنے سے پہلے یعنی دو سال کے اندر اندر کی عمر میں ہو۔ اس کا مفصل بیان آیت حولین کاملین کی تفسیر میں سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس رضاعت کا اثر رضاعی ماں کے خاوند تک بھی پہنچے گا یا نہیں، تو جمہور کا اور ائمہ ثلاثہ کا فرمان تو یہ ہے کہ پہنچے گا، اور بعض سلف کا قول ہے کہ صرف دودھ پلانے والی تک ہی رہے گا اور رضاعی باپ تک نہیں پہنچے گا۔ اس کی تفصیل کی جگہ احکام کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، نہ کہ تفسیر۔ صحیح قول جمہور کا ہے، واللہ اعلم، کہ ہاں پلانے والی کے خاوند تک بھی اس کا اثر پہنچے گا، یعنی وہ رضائی باپ ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ساس حرام ہے، جس لڑکی سے نکاح ہو بوجہ نکاح ہونے کے اس کی ماں اس پر حرام ہو گئی، یعنی ساس، خواہ صحبت کرے یا نہ کرے۔ ہاں جس عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور اس کی لڑکی اس کے اگلے خاوند سے اس کے ساتھ ہے تو اگر اسے صحبت کی تو وہ لڑکی حرام ہو گئی، اگر مجامعت سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی تو وہ لڑکی اس پر حرام نہیں۔ اسی لیے اس آیت میں یہ قید لگائی۔ بعض لوگوں نے ضمیر کو ساس اور ان پرورش کی ہوئی لڑکیوں دونوں کی طرف لوٹایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساس بھی اس وقت حرام ہوتی ہے جب اس کی لڑکی سے اس کے داماد نے خلوت کی، ورنہ نہیں۔ صرف عقد سے نہ تو عورت کی ماں حرام ہوئی نہ عورت کی بیٹی۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی لڑکی سے نکاح کیا پھر دخول یعنی مجامعت سے پہلے ہی طلاق دے دی تو وہ اس کی ماں سے نکاح کر سکتا ہے، یعنی ساس سے، جبکہ ربیبہ لڑکی سے اس کی ماں کو اسی طرح کی طلاق دینے کے بعد نکاح کر سکتا ہے۔ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ ایک اور روایت میں آپ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے تھے جب وہ عورت غیر مدخولہ مر جائے اور یہ خاوند اس کی میراث لے تو پھر اس کی ماں کو لانا مکروہ ہے، ہاں اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی ہے تو اگر چاہے کر سکتا ہے۔ بکر ابن کنانہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا نکاح میرے باپ نے طائف کی ایک عورت سے کرایا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا باپ میرا چچا فوت ہو گیا، اس کی بیوی یعنی میری ساس بے خاوند رہ گئی اور تھی وہ بہت مالدار تھا، تو میرے باپ نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اس کی لڑکی کو چھوڑ دوں اور اس سے نکاح کر لوں۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہ جائز ہے، پھر میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ جائز نہیں۔ میں نے اپنے والد سے ذکر کیا، انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا اور ان دونوں بزرگوں کے فتوے بھی لکھے۔ اس کے جواب میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا کہ میں نہ تو حرام کو حلال کروں نہ حلال کو حرام، تم جانو اور تمہارا کام، تم حالت دیکھ رہے ہو، معاملے کے تمام پہلو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں، اس کے سوا بھی عورتیں بہت ہیں، غرض نہ اجازت دی نہ انکار کیا۔ چنانچہ میرے باپ نے اپنا خیال اس کی ماں کی طرف سے ہٹا لیا اور میرا نکاح پھر اس سے نہ کرایا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کی لڑکی اور عورت کی ماں کا حکم ایک ہی ہے، اگر عورت سے دخول یعنی مجامعت نہ کیا ہو تو یہ دونوں حلال ہیں، لیکن اس کی اسناد میں مبہم راوی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، ابن جبیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی اسی طرف گئے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس میں توقف فرمایا ہے۔ شوافع میں سے ابو الحسن احمد ابن محمد صابونی سے بھی بقول رافعی یہی مروی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کے مثل مروی ہے، لیکن پھر آپ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا ہے۔ اس مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے جو اس کی صحت پر ایسا گواہ ہے جس کے بعد دوسری گواہی کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک مسئلہ بھی یہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تمہاری پرورش کی ہوئی وہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہوں یہ بھی تم پر حرام ہے، بشرطیہ کہ تم نے اپنی ان سوتیلی لڑکیوں کی ماں سے صحبت کی ہو۔ جمہور کا فرمان ہے کہ خواہ گود میں پلی ہوں یا نہ پلی ہوں حرام ہے، چونکہ عموماً ایسی لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں اور اپنے سوتیلے باپوں کے ہاں ہی پرورش پاتی ہیں، اس لیے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کوئی قید نہیں، جیسے اس آیت میں ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، یعنی تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو تم انہیں بدکاری پر بے بس نہ کرو۔ یہاں بھی یہ قید کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں صرف باعتبار واقعہ کے غلبے کے ہے، یہ نہیں کہ اگر وہ خود ایسی نہ ہو تو انہیں بدکاری پر آمادہ کرو۔ اسی طرح اس آیت میں ہے کہ گود میں گو نہ ہو پھر بھی حرام ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بہن ابو سفیان کی لڑکی غزہ سے نکاح کر لیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتی ہو؟ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، ہاں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خالی تو رکھ نہیں سکتی، پھر میں اس بھلائی میں اپنی بہن کو ہی کیوں نہ شامل کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، مجھے وہ حلال نہیں۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم تو سنتی ہیں کہ آپ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ان کی وہ بیٹی جو ام سلمہ سے ہے؟ کہا، ہاں۔ فرمایا، سنو، وہ اولاً تو وہ مجھ پر اس وجہ سے حرام ہے کہ وہ میری ربیبہ ہے جو میرے ہاں پرورش پا رہی ہے، دوسرے یہ کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو بھی وہ مجھ پر حرام تھی، اس لیے کہ وہ میرے دودھ بھائی کی بیٹی، میری بھتیجی ہیں۔ مجھے اور اس کے باپ ابو سلمہ کو ثویبیہ نے دودھ پلایا ہے، خبردار اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنیں مجھ پر پیش نہ کرو۔ بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، اگر میرا نکاح ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نہ ہوا ہوتا تو بھی وہ مجھ پر حلال نہ تھی۔ پس حرمت کی اصل صرف نکاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ یہی مذہب ائمہ ثلاثہ، ساتوں فقیہوں اور جمہور سلف و خلف رحمۃ اللہ علیہم کا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ اس کے ہاں پرورش پاتی ہو تو حرام ہے ورنہ نہیں۔ مالک ابن اوس ابن حدثان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی اولاد چھوڑ کر مر گئی، مجھے ان سے بہت محبت تھی، اس وجہ سے ان کی موت کا مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ علی رضی اللہ عنہ سے میری اتفاقیہ ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے مغموم پا کر دریافت کیا کہ کیا بات ہے، میں نے واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا، تجھ سے اگلے خاوند سے بھی اس کی کوئی اولاد ہے؟ میں نے کہا، ہاں، ایک لڑکی ہے اور وہ طائف میں رہتی ہے۔ فرمایا، پھر اس سے نکاح کر لو۔ میں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی کہ پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، یہ تو اس وقت ہے جبکہ اس نے تیرے ہاں پرورش پائی ہو، اور وہ تو بقول تیرے طائف میں ہے، تیرے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے۔ گو اس کی سند صحیح ہے لیکن یہ قول بالکل غریب ہے۔ داؤد ابن علی ظاہری رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب بھی اسی طرف گئے ہیں۔ رافعی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی قول بتلایا ہے۔ ابن حزم نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ ہمارے شیخ حافظ ابو عبداللہ ذہبی رحمہ اللہ نے ہم سے کہا کہ میں نے یہ بات شیخ امام تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سامنے پیش کی تو آپ نے اسے بہت مشکل محسوس کیا اور توقف فرمایا، واللہ اعلم۔ حجور سے مراد گھر ہے، جیسے کہ ابو عبیدہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، یہاں جو لونڈی ملکیت میں ہو اور اس کے ساتھ اس کی لڑکی ہو۔ اس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ ایک کے بعد دوسری جائز ہوگی یا نہیں، تو آپ نے فرمایا، میں اسے پسند نہیں کرتا، لیکن اس کی سند منقطع ہے، ضعیف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایسے ہی سوال کے جواب میں فرمایا ہے، ایک آیت سے یہ حلال معلوم ہوتی ہے، دوسری آیت سے حرام، اس لیے میں تو اسے ہرگز نہ کروں۔ شیخ ابو عمر ابن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء میں اس مسئلے میں خلاف نہیں کہ کسی کو حلال نہیں کہ کسی عورت سے بوجہ اس کی ملکیت ہونے کے وتی کرے، پھر اس کی لڑکی سے بھی اسی ملکیت کی بنا پر وتی کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نکاح میں بھی حرام قرار دیا ہے۔ یہ آیت ملاحظہ ہو اور علماء کے نزدیک احکام نکاح کے تابع ہے۔ مگر جو روایت عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کی جاتی ہے، لیکن ائمہ فتویٰ اور ان کے متبعین میں سے کوئی بھی اس پر نہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ربیبہ کی لڑکی اور اس لڑکی کی لڑکی، اسی طرح جس قدر نیچے یہ رشتہ چلا جائے سب حرام ہے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح بروایت قتادہ رحمہ اللہ مروی ہے۔ دخلتم بہنہ سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہما تو فرماتے ہیں ان سے نکاح کرنا ہے۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رخصت کر دی جائے، کپڑا ہٹا دیا جائے، چھیڑ ہو جائے اور ارادے سے مرد بیٹھ جائے، یعنی جمع کے۔ ابن جریج رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ اگر یہ کام عورت ہی کے گھر میں ہوا ہو، فرمایا وہاں یہاں دونوں کا حکم ایک ہی ہے، ایسا اگر ہو گیا تو اس کی لڑکی اس پر حرام ہو گئی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف خلوت اور تنہائی ہو جانے سے اس کی لڑکی کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، اگر مباشرت کرنے اور ہاتھ لگانے اور شہوت سے اس کے عضو کی طرف دیکھنے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہے تو تمام کے اجماع سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لڑکی اس پر حرام نہ ہوگی تا وقت یہ کہ جمع نہ ہوا ہو۔ سلوی اور رضاعی بیٹوں کی بیویاں حرام، جبکہ لے پالک یعنی منہ بولے بیٹوں کی بیویاں یعنی منہ بولی بہویں حلال ہیں۔ پھر فرمایا تمہاری بہویں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری اپنی اولاد کی بیویاں ہوں، یعنی لے پالک لڑکوں کی بیویاں حرام نہیں، ہاں سگے لڑکے کی بیوی یعنی بہو اپنے خسر یعنی سسر پر حرام ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم، یعنی جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اسے آپ کے نکاح میں اے نبی دے دیا تاکہ مؤمنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں یعنی منہ بولی بہوؤں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے کہ ان سے نکاح کر لے۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کی بیوی سے نکاح کر لیا یعنی زید کی اپنی بیوی کو طلاق دے دینے کے بعد، تو مکے کے مشرکوں نے کائیں کائیں شروع کر دی، یعنی یہ دیکھو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی منہ بولی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ اس پر یہ آیت اور آیت وما جعل ادعیاءکم ابناءکم اور آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم نازل ہوئیں، یعنی بے شک سلبی لڑکے کی بیوی حرام ہے یعنی سگے بیٹے کی، تمہارے لیے لے پالک یعنی پالے ہوئے لڑکوں کی شرعاً تمہاری اولاد کے حکم میں وہ ہے نہیں، رسول اللہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ حسن بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں مبہم ہیں، جیسے تمہارے لڑکوں کی بیویاں تمہاری ساسیں، طاؤس رحمہ اللہ، ابراہیم زہری اور مکحول رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں مبہم سے مراد عام ہے، یعنی مدخول بہا اور غیر مدخول دونوں کو شامل ہے، صرف نکاح کرتے ہی حرمت ثابت ہو جاتی ہے خواہ صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس مسئلے پر اتفاق ہے۔ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ رضاعی بیٹے کی بیوی کی حرمت کیسے ثابت ہوگی کیونکہ آیت میں تو سلبی بیٹے کا ذکر ہے یعنی سگے بیٹے کا، تو جواب یہ ہے کہ وہ حرمت رسول اللہ کی اس حدیث سے ثابت ہے جو امام بخاری اور مسلم میں روایت کی، آپ نے فرمایا رضاعت سے وہ حرام ہے جو نسب سے حرام ہے۔ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ رضاعی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے، بعض لوگوں نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ دو سگی بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا حرام ہے، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دو سگی بہنوں کا نکاح میں جمع کرنا بھی تم پر حرام ہے، اسی طرح ملکیت کی لونڈیوں کا حکم ہے کہ دو بہنوں سے ایک ہی وقت وطی یعنی ہم بستری حرام ہے، مگر جاہلیت کے زمانے میں جو ہو چکا اس سے ہم درگزر کرتے ہیں، بس معلوم ہوا کہ اب یہ کام آئندہ کسی وقت جائز نہیں، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، یعنی وہاں موت نہ پائیں گے، ہاں پہلی موت جو آئی تھی وہ آ چکی، تو معلوم ہوا کہ اب آئندہ کبھی موت نہیں آئے گی، یعنی جنت میں جنتیوں کو اور جہنم میں جہنمیوں کو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، ائمہ اور سلف و خلف کے علماء کرام رحمت اللہ علیہم کا اجماع ہے کہ دو بہنوں کو یعنی سگی دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور جو شخص مسلمان ہوا اور اس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں یعنی سگی تو اسے اختیار دیا جائے گا کہ ایک کو رکھ لے اور دوسری کو طلاق دے دے، اور یہ اسے کرنا ہی پڑے گا۔ فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں دو عورتیں تھیں جو آپس میں سگی بہنیں تھیں، پس رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو طلاق دے دوں۔ ترمذی کے الفاظ رسول اللہ کی یوں ہیں ان میں سے جسے چاہو ایک کو رکھ لو اور ایک کو طلاق دے دو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن کہتے ہیں، ابن ماجہ میں ابو خراج سے ایک ایسا ہی واقعہ مروی ہے۔ دیلمی رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے نکاح میں دو بہنیں ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ان میں سے جسے چاہو ایک کو طلاق دے دو، پس دیلمی سے مراد فیروز ہیں۔ یہ یمن کے ان سرداروں سے تھے جنہوں نے اسود عنسی نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو قتل کیا۔ ایسی دو لونڈیوں سے بیک وقت جمع کرنا جو آپس میں بہنیں ہوں، دو لونڈیوں کو جو آپس میں بہنیں ہوں ایک ساتھ جمع کر کے ان سے وتی کرنا بھی حرام ہے، اس کی دلیل اس آیت کا عموم ہے جو بیویوں لونڈیوں کو شامل ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کا سوال ہوا تو آپ نے مکروہ بتلایا، سائل نے کہا قرآن کریم میں جو ہے الا ما ملکت ایمانکم، یعنی مگر وہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں۔ اس پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا اونٹ بھی تو تیرے داہنے ہاتھ کی ملکیت میں ہے، جمہور کا قول بھی یہی مشہور ہے اور ائمہ ثلاثہ وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں، گو بعض سلف نے اس مسئلے میں توقف فرمایا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، ایک آیت اسے حلال کرتی ہے، دوسری حرام، میں تو اس سے منع نہیں کرتا۔ سائل وہاں سے نکلا تو راستے میں ایک اور صحابی سے ملاقات ہوئی، اس نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے کچھ اختیار ہوتا تو میں ایسا کرنے والے کو عبرتناک سزا دیتا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ فرمانے والے غالباً علی رضی اللہ عنہ تھے۔ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کے مثل مروی ہے، یہ روایت موطأ مالک کی ہے۔ استذکار ابن عبد البر میں ہے کہ اس واقعے کے راوی قبیصہ ابن ذؤیب نے علی رضی اللہ عنہ کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ عبد الملک ابن مروان کا مصاحب تھا اور ان لوگوں پر آپ کا نام بھاری پڑتا تھا۔ الیاس ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ میری ملکیت میں دو لونڈیاں ہیں، دونوں آپس میں بہنیں ہیں، ایک سے میں نے تعلقات قائم کر رکھے ہیں اور میرے ہاں اس سے اولاد بھی ہوئی ہے، اب میرا جی چاہتا ہے کہ اس کی بہن سے جو میری لونڈی ہے اپنے تعلقات قائم کروں، تو فرمائے شریعت کا اس میں کیا حکم ہے؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا، پہلی لونڈی کو آزاد کر کے پھر اس کی بہن سے یہ تعلقات قائم کر سکتے ہو۔ اس نے کہا، اور لوگ تو کہتے ہیں کہ میں اس کا نکاح کرا دوں پھر اس کی بہن سے مل سکتا ہوں۔ علی رضی اللہ نے فرمایا، دیکھو اس صورت میں بھی خرابی ہے، وہ یہ کہ اگر اس کا خاوند اسے طلاق دے دے یا انتقال کر جائے تو وہ لوٹ کر تمہاری طرف آ جائے گی، اسے تو آزاد کر دینے ہی میں سلامتی ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، سنو، آزاد عورتوں لونڈیوں کے احکام حلت و حرمت کے لحاظ سے اکساہی ہیں، ہاں البتہ تعداد میں فرق ہے، یعنی آزاد عورتیں چار سے زیادہ جمع نہیں کر سکتے اور لونڈیوں میں کوئی تعداد کی قید نہیں، اور دودھ پلائی کے رشتے سے بھی وہ تمام عورتیں اس رشتے کے حرام ہو جاتی ہیں جو نسل اور نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ اس کے بعد تفسیر ابن کثیر کے اصل عربی نسخے میں کچھ عبارت چھوٹی ہوئی ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عبارت یوں ہوگی کہ یہ روایت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص مشرق سے یا مغرب سے صرف اس روایت کو سننے کے لیے سفر کر کے آئے اور سن کے جائے تو بھی اس کا سفر اس کے لیے سود مند رہے گا، اور اس نے گویا بہت سستے داموں بیش بہا چیز حاصل کی، واللہ اعلم۔ یہ یاد رہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے جس طرح عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ چنانچہ ابن مردویہ میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دو لونڈیوں کو جو آپس میں بہنیں ہوں ایک ہی وقت جمع کر کے ان سے مباشرت کرنا ایک آیت سے حرام ثابت ہوتا ہے اور دوسری سے حلال۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لونڈیاں مجھ پر میری قرابت کی وجہ سے جو ان سے ہے بعض اور لونڈیوں کو حرام کر دیتی ہیں، لیکن ان کے خود آپس میں جو قرابت ہو اس سے مجھ پر حرام نہیں کرتی۔ جاہلیت والے بھی ان عورتوں کو حرام سمجھتے تھے جنہیں تم حرام سمجھتے ہو، مگر اپنے باپ کی بیوی کو یعنی جو ان کی سگی ماں نہ ہو اور دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنے کو وہ حرام نہیں جانتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر ان دونوں کو بھی حرام کیا۔ اسی وجہ سے ان دونوں کی حرمت کے بیان کے ساتھ ہی فرما دیا کہ جو نکاح ہو چکے وہ ہو چکے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آزاد عورتیں حرام ہیں وہی لونڈیاں بھی حرام ہیں، ہاں عدد میں حکم ایک نہیں، یعنی آزاد عورتیں چار سے زائد جمع نہیں کر سکتے، لونڈیوں کے لیے یہ حد نہیں۔ شعبی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ابو عمر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں جو فرمایا ہے وہ سلف کی ایک جماعت بھی کہتی ہے، جن میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں، لیکن اولاً تو اس کی نقل میں خود انہی حضرات سے بہت کچھ اختلاف پڑا ہوا ہے، دوسرے یہ کہ اس قول کی طرف سمجھدار پختہ کار علماء کرام رحمہم اللہ نے مطلقاً توجہ نہیں فرمائی اور نہ اسے قبول کیا۔ حجاز، عراق، شام بلکہ مشرق و مغرب کے تمام فقہا اس کے خلاف ہیں، سوائے ان چند کے جنہوں نے الفاظ کو دیکھ کر اور سوچ سمجھ اور غور و خوض کیے بغیر ان سے علیحدگی اختیار کی ہے اور اس اجماع کا خلاف کیا ہے۔ کامل علم والوں اور سچی سمجھ بوجھ والوں کا تو اتفاق ہے کہ دونوں بہنوں کو جس طرح نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، دو لونڈیاں بھی جو آپس میں بہنیں ہوں بوجہ ملکیت کے ایک ساتھ مل جل نہیں سکتے۔ اسی طرح مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس آیت میں ماں، بیٹی، بہن وغیرہ حرام کی گئی ہیں، ان سے جس طرح نکاح حرام ہے اسی طرح اگر یہ لونڈیاں بن کر ماتحتی میں ہوں تو بھی میل جول حرام ہے، غرض نکاح کی اور ملکیت کے بعد کی دونوں حالتوں میں یہ سب کی سب برابر ہیں، نہ ان سے نکاح کر کے میل جول حلال نہ ملکیت کے بعد میل جول حلال۔ اسی طرح ٹھیک یہی حکم دو بہنوں کے جمع کرنے کا اور ساس اور دوسرے خاوند سے عورت کی جو لڑکی ہو اس کا ہے۔ خود ان کے جمہور کا بھی یہی مذہب ہے، اور یہی وہ دلیل ہے جو ان چند مخالفین پر پوری سند اور کامل حجت ہے۔ الغرض دونوں بہنوں کو ایک وقت نکاح میں رکھنا بھی حرام، اور دو بہنوں کو بطور لونڈی کے رکھ کر ان سے ملنا جلنا بھی حرام ہے۔